یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہمارا دو گھنٹے کا خصوصی بلٹن اور تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام جاری ہے. پروڈیوسر ہیں اسفر امام, ایڈیٹر ہیں بیزت جلانی جان, رائٹر ہمارے انجینئر ہیں اور میں ہوں اسد حسن. اور سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں آپ کو مگر یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں رات کے 8, بھارت میں 8:30, جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان میں, وزیراعظم عمران خان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. بلوچستان میں 2 دھماکے, ایف سی کے اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات پٹری پر ہیں, افغان طالبان کا بیان. امریکہ کا تجارتی وفد بیجنگ پہنچ گیا, ٹیرف میں معطل اضافے پر عمل درآمد پر گفتگو. شام سے امریکی فوجوں کو ایک دم نہیں نکالیں گے. امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا اسرائیل کے دورے کے دوران بیان, صدر ٹرمپ داعش کی خلافت کو مکمل طور پر تباہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بھارت میں مقدس مندر میں پہلی بار داخل ہو کر تاریخ رقم کرنے والی دونوں خواتین منظر سے غائب, لیکن صحافیوں سے گفتگو پر اپنے اقدام پر مطمئن. اور دارالحکومت نئی دلی کی فضاؤں میں گزشتہ 2 ماہ سے چھائی ہوئی دھند, اتوار کو صبح ہونے والی بارش کے سبب کچھ کم, لیکن اب بھی یہاں آلودگی کی سطح امریکہ کے مقرر کردہ معیار کی سطح سے کہیں زیادہ. سو جو ہماری آخری ہیڈ لائن ہے, اسی کے بارے میں ذرا تفصیلی رپورٹ نہیں جانتے ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھے ہیں اور ان اسٹینڈرڈس کے اعتبار سے نئی دلی میں کتنی دھند ہے, زندگیوں کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے, یہ رپورٹ سنیے.
اتوار کی صبح جب دہلی کے باشندے بیدار ہوئے تو انہیں کہیں ہلکی اور کہیں بھاری بارش دیکھنے کو ملی, جس کی وجہ سے ماحول قدرے خوشگوار ہو گیا. تاہم اب بھی دہلی میں آلودگی کی سطح امریکی حکومت کی مقرر کردہ سطح سے کہیں زیادہ ہے. ہفتے کے روز ایئر کوالٹی بہت خراب تھی. آلودگی کنٹرول کرنے والے ادارے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی میں ایئر کوالٹی کا مجموعی انڈیکس اب بھی 347 ہے, جبکہ 100 سے 200 کے درمیان معتدل, 201 سے 300 کے درمیان خراب اور 301 سے 400 کے درمیان انتہائی خراب مانا جاتا ہے. دہلی میں 31 علاقے ایسے ہیں جہاں کی ہوا بہت زیادہ خراب یا بہت زیادہ آلودہ ہے. سائنس اور ماحولیات کے ایک مرکز سی ایس ای سے وابستہ انومیتا رائے چودھری کے مطابق بارش یا تیز ہواؤں کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آتی ہے, لیکن جب تک بجلی تنصیبات کو بند کرنے جیسے ہنگامی اقدامات نہیں کیے جائیں گے, آلودگی کی صورتحال میں کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں آئے گی. آلودگی کا سبب سانس لینے کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر صبح کو اسکول جانے والے بچوں اور بزرگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے. حکومت کے تحت چلنے والے صحت کے ایک ادارے آیوش سے وابستہ ڈاکٹر سید احمد خان وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
پولوشن ہوتا ہے زیادہ, اس کے سبب خاص طور سے جو سانس کے مریض ہیں, برانکیل آسما وغیرہ کے, اور وہ مریض جس میں الرجی کی شکایت ہوتی ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسکن ڈیزیز میں بھی یعنی بڑی تعداد سے بڑھ جاتی ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بچے ہیں اور بزرگ ہیں, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اس صورت میں جن کو سانس کی شکایت ہو, دمہ کی شکایت, یہ ہے کہ عام آدمی بھی اس سے متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکتا. جس کو زکام نزلہ بار بار ہو جاتا ہے, جوائنٹ پین بڑھ جاتا ہے. اس وقت جو بارش ہوئی, اس سے پبلک کو راحت یقیناً ہوئی ہوگی کہ اس سے موسم میں صاف صفائی آئی ہے اور لوگوں کو راحت احساس ہوا ہے.
دہلی کے ایک شہری اور سافٹ ویئر انجینئر مسعود احمد کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے یہاں کا موسم انتہائی خراب ہے, جس کی وجہ سے صبح کو دفاتر جانے والے افراد اور اسکول جانے والے بچے بہت زیادہ متاثر ہیں.
دہلی کی ایئر کوالٹی بہت ہی خراب تھی گزشتہ کئی سالوں سے, پولیوشن کی وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, جس سے بچے اور بوڑھے سبھی متاثر ہو جاتے ہیں. خاص کر بچوں کو صبح اسکول بھیجتے وقت بڑی دقت ہوتی ہے, جس سے ان کی صحت کا بھی اثر انداز ہوتا ہے, سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. بارش کی وجہ سے وقتی راحت ضرور ملی ہے, مگر یہ بھی وقتی ہی ہے. دلی حکومت جب تک اس پہ کچھ کاروائی نہیں کرے گی, ہمیں ہر سال اسی ماحول سے گزرنا پڑتا ہے.
یاد رہے کہ دہلی کی قریبی ریاستوں پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں کے ذریعے فصلوں کی باقیات کھیتوں میں نظر آتش کرنے, صنعتی یونٹوں سے خارج ہونے والی گیس اور گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے بھی دہلی کی فضاؤں پر دھند چھائی رہتی ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دہلی حکومت نے مصنوعی بارش کے امکانات پر غور کیا تھا, جو کہ قابل عمل ثابت نہیں ہوا. البتہ وہ ایک بار پھر گاڑیوں کو طاق اور جفت کے فارمولے کے تحت چلانے کا فیصلہ کر سکتی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بنگلہ دیش کے کاکسز بازار میں مقیم ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو اب پینے کا صاف پانی میسر ہے اور یہ سب گرین ٹیکنالوجی اور سورج کی روشنی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اس بارے میں لیزا شلائنز کی رپورٹ سنیے انجم ہیرلڈ گل سے.
کاکسز بازار میں بے تحاشا پناہ گزین موجود ہیں 9 لاکھ سے زیادہ. ان میں سے زیادہ تر سن 2017 میں بنگلہ دیش پہنچے تھے جب میانمار کی فوج نے روہنگیا افراد پر اظہار رسانی اور تشدد کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے اس علاقے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا انخلا شروع ہو گیا. یہ پناہ گزین کاکسز بازار کے 36 مختلف مقامات پر انتہائی غلیظ حالات میں رہ رہے ہیں. اکثر مقامات پر پانی نایاب ہے, تاہم سورج کی روشنی خوب ہے. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے اور اس کی شراکت دار ایجنسیوں نے گزشتہ 6 ماہ کے عرصے سے صاف پانی کے لیے سورج کی روشنی سے چلنے والے نظام کو چالو کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. یو این ایچ سی آر کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ پہلے 5 نظام اب پوری طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں. رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ صاف پانی کے نئے نظام پوری طرح سے اس بجلی سے چل رہے ہیں جو سورج کی روشنی سے حاصل کی جاتی ہے. اس بارے میں آندرے مہاچک کا کہنا ہے کہ اس نئے نیٹ ورک سے 40,000 کے قریب روہنگیا افراد کو صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے. مہاچک کہتے ہیں,
یوزنگ دی سولر انرجی ہیز الاؤڈ دی ہیومینیٹیرین کمیونٹی ٹو ریڈیوس دی انرجی کاسٹس اینڈ ایمیشنز.
سورج کی روشنی کے استعمال سے انسانیت کے لیے کام کرنے والے اداروں کے لیے توانائی کی قیمت اور گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملی ہے, اس لیے اس کا ماحولیات پر ایک واضح اثر ہوا ہے. اس پیمانے پر پناہ گزین کیمپوں میں پانی کو صاف کرنے کے لیے کلورین زندگی بخش ثابت ہوتی ہے. حالیہ تجزیوں سے پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ آلودگی پانی اکٹھا کرتے وقت, اس کو سٹور کرتے ہوئے اور اس کی نقل و حمل کے دوران ہوتی ہے. مہاچک کا کہنا ہے کہ کلورین گیس پانی میں شامل کرنے سے پانی صاف ہو کر پینے کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر اس کی شراکت دار ایجنسیوں کے مطابق آئندہ سال پناہ گزین کیمپوں میں ایسے مزید 9 پانی کے نیٹ ورک لگائے جائیں گے. اس منصوبے پر 10 ملین یعنی $1 کروڑ خرچ ہوں گے, جس کے لیے یہی ادارہ فنڈ بھی مہیا کرے گا. اس سے مزید 55 لاکھ روہنگیا پناہ گزین مستفید ہو سکیں گے. یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف ہر پناہ گزین کو روزانہ کی بنیادوں پر 20 لیٹر صاف پانی مہیا کرنا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے, آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ہفتے کو کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی تھی. ایران کا افغان پیس پروسیس کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے؟ نفیسہ اود بھائی نے اس پہ بات چیت کی اور پھر اقتباسات پر مبنی رپورٹ کمپائل کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق ہفتے کو ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ عباس عراقچی کابل پہنچے, جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. اس کے ساتھ ایرانی نمائندہ افغانستان کے دیگر اعلی عہدیداروں سے بشمول عبداللہ عبداللہ اور صلاح الدین ربانی سے بھی ملاقات کریں گے. ایرانی میڈیا کے پاکستان میں نمائندہ آغا مسعود عباس عراقی کے صدر غنی سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں.
ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ ایک وسیع مفاہمت کی طرف ایک قدم ہے. ایک دم سے یہ بات کہنا ہے کہ بہت کچھ ہو جائے گا. اشرف غنی صاحب کی بھی جو ہے نا, آپ کو معلوم ہے عبداللہ عبداللہ, ان کی بھی ایک فکر ہے اور وہ بھی زیادہ فکر مند ہے کہ اگر کوئی واضح مطلب یہ کہ امریکہ تیار ہو جاتا ہے پل آؤٹ کرنے کے لیے تو طالبان جب آئیں گے تو پھر ان کی تو خیر نہیں ہے, تو وہ بھی اپنی مطلب کچھ تحفظات رکھتے ہیں, کچھ اپنی بھی بچاؤ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران کا اس سلسلے میں جو رول ہے وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے مؤثر ثابت ہوگا. اور وہ ایران کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ طالبان گئے تھے ابھی اور ان کے کچھ نمائندے بھی گئے تھے وہاں پہ جا کے ملاقات کی انہوں نے ایرانی افسران سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران کا جو رول ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک بڑا واضح رول ہے افغانستان میں. اگر ایران کو مائنس کیا, چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور دوسرا ملک ہو, تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس طریقے سے افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے یا امریکہ کے پل آؤٹ میں کوئی مدد مل سکتی.
ان کا کہنا تھا کہ اس ماہ ایران بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی بین الاقوامی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے.
اگر سعودی عرب میں ہوتا تو ایران کو کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اب اس جو میٹنگ کے بارے میں جس سے آپ نے فرمایا اس میں بڑے متضاد بیان آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے قطر میں ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں صاحب سعودی عرب میں ہو رہی ہے. تو ابھی تک کوئی واضح مطلب یہ کہ بیان سامنے آیا نہیں کہ سعودی عرب میں ہوگی یا قطر میں ہوگی, اور اگر قطر میں ہوتی ہے تو کیا سعودی عرب وہاں آئے گا, کیا یو اے کے نمائندے آئیں گے, جیسے کہ ابو ظہبی میں جو بات چیت ہوئی ہے اس سے بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی واضح لوکیشن کا نہیں آیا, لیکن ایران جس جگہ بھی ہوگی ایران جو ہے نا ضرور جائیں گے.
یہ تھے ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود. دوسری طرف افغانستان کی سرکاری میڈیا کے نمائندہ انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے حل میں تمام پڑوسی ممالک شامل ہو جائیں.
آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان کے کچھ لوگ جو ہے قطر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ متحدہ عرب امارات میں ہے, سعودی عرب میں ہے, پاکستان میں ہے, اب تو ایران, اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران اور روس نے بھی جو ہے طالبان جو ہے وہ گڑھ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ پوری دنیا کی لیول پہ اگر یہ مذاکرات شروع ہو جائے اور سارے ان ممالک کو انوالو کیا جائے کہ سنسیئرلی اس پر کام کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ریزلٹ نکل آ جائے گا.
یہ تھے افغانستان میں سرکاری میڈیا کے نمائندہ انیس الرحمان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
آسٹریلیا میں تاریخی وطن افراد کے لیے قائم کیے گئے حراستی مراکز کی تاریخ اور وسائل سے بھری پڑی ہے جن میں لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بھوک ہڑتال.
اس سے پہلے کہ ہم یہ آسٹریلیا والی خبر آپ کو سنائیں جو آج کی ٹاپ سٹوری تھی, پاکستان سے متعلق کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ابوظہبی کے ولی عہد اتوار کی صبح اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے خود ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. اسلام آباد پہنچنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلے وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں باہمی تعلقات, خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم عمران خان اور ابوظہبی کے ولی عہد کے مابین علیحدہ ملاقات بھی ہوئی. ابوظہبی کے ولی عہد نے 12 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا, جبکہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک 2 مرتبہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں. ابوظہبی کے ولی عہد کا حالیہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے 3 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں اور ولی عہد کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید وسعت آئے گی. آسٹریلیا میں تارکین وطن کے لیے 2 انتہائی سیکیورٹی والے حراستی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے. امریکی وہاں پہ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس کی جانب سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے سخت اقدامات کا ایک حصہ ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ان مراکز کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت نے ایسے پناہ گزینوں کا ملک میں داخلہ روک دیا ہے جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر پانیوں کے راستے ملک میں داخل ہو رہے تھے. تفصیل فلم مرسر کی اس رپورٹ میں سنیے نخبت ملک سے.
آسٹریلیا میں تارکین وطن افراد کے لیے قائم کیے گئے حراستی مراکز کی تاریخ بے شمار مسائل سے بھری پڑی ہے جن میں لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بھوک ہڑتالیں اور حراست سے بھاگنے جیسے واقعات شامل ہیں. 2018 میں آسٹریلیا میں پناہ لینے والے ایک تارک وطن جو یونگا ہل نامی حراستی مرکز میں ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے, ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں. وہ کہتے ہیں حراستی مرکز میں یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لوگ پوری عمارت تباہ کر دیتے ہیں, اسے جلا دیتے ہیں. یونگا ہل حراستی مرکز ایسی ہی ایک جگہ ہے. یہ تھے ایک تارک وطن کے الفاظ. گزشتہ سال ستمبر میں آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے قریباً 95 کلومیٹر دور ایک اور حراستی مرکز میں اس وقت دنگے ہو گئے جب وہاں موجود ایک شخص نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی. تاہم حکومت اب میلبرن میں قائم ایک انتہائی سیکیورٹی والے حراستی مرکز کو بند کر رہی ہے, جبکہ ایک اور ایسی ہی جگہ جو سڈنی میں قائم ہے اس سال کے آخر میں اسے بھی بند کر دیا جائے گا. آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس کی جانب سے آسٹریلیا کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. امیگریشن منسٹر ڈیوڈ کولمین کہتے ہیں یہ حراستی مراکز بند ہیں اور اس لیے بند کیے گئے ہیں کیونکہ سرحدوں کی سیکیورٹی کی صورتحال حکام کے کنٹرول میں ہے. گزشتہ حکومت نے ملک میں 17 حراستی مراکز کھولے تھے, ہماری حکومت نے 19 کو بند کر دیا ہے. یہ تھے امیگریشن منسٹر کے الفاظ. تارکین وطن افراد کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سے منسلک نوشین مقدم کہتی ہیں کہ حکومت دراصل دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ وہ حراست میں موجود افراد کو دوسری جگہوں پر منتقل کرتے ہوئے ان جگہوں میں گنجائش بڑھا رہے ہیں. وہ کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو دوسرے حراستی مراکز اور جیلوں میں ڈالا جائے گا اور ایسا کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. نوشین مقدم کے الفاظ. یاد رہے کہ 2013 سے اب تک آسٹریلین نیوی کو آسٹریلوی حکام نے حکم دیا تھا کہ تارکین وطن کی کشتیوں کو واپس بھیجا جائے، جبکہ ناقدین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایسا کرنا غیر قانونی ہے. پانی کے راستے آنے والے تارکین وطن کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں آسٹریلیا میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اس وقت آسٹریلیا میں حراستی مراکز میں رکھے جانے والے افراد کی تعداد 1250 ہے. ان میں زیادہ تر افراد ایران، نیوزی لینڈ اور ویتنام سے آئے ہیں. 2013 میں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، اور بات ہم کریں گے ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر. اور ہمارے پروڈیوسر نے ہمیں پہلے بتایا کہ کوئی ایک رپورٹ ہے جو ہم چلائیں گے، اور اس کے بعد ایک ماہر صحت ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر جمیل اختر صاحب، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور موجودہ ٹرینر ہیں. اور بچوں کے ایشوز کی اگر جب ہم بات کریں گے تو خاص طور پہ ظاہر ہے جو بہت بنیادی صحت کی چیزیں ہیں، بنیادی صحت کی باتیں ہیں، وہ ہمارے مد نظر رہیں گی. یہاں پہ امریکہ میں، ترقی یافتہ دنیا میں، ہم خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن ہے اور بچوں کی، اس کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم خیال کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی مفر نہیں ہے. والدین چاہیں بھی تو اس سے گریز نہیں کر سکتے ہیں. بچوں کو اسکول میں داخلہ تک نہیں ملتا اگر ان کا ویکسینیشن کا کورس کمپلیٹ نہیں ہے. بچوں کو آپ ڈے کیئرز میں نہیں بھیج سکتے اگر ان کی ویکسینیشن نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت سارے ٹیبوز ہیں، بہت سارے ایسے مفروضات قائم کر دیے گئے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوششیں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں. پیرامیڈک سٹاف نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں. کرنٹ جو ایک ملیٹنسی کی ایک لہر ہے جس کے اندر پولیو ویکسینیشن کے خلاف بالخصوص ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، کئی ایک لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا گیا، سو ایک بڑی ایفرٹس ہیں، حکومت کی بھی کمٹمنٹس ہیں، حکومتوں کی، پچھلی حکومتوں کی بھی. ذرا جانتے ہیں پاکستان کے اندر بالخصوص آج کے پولیو کے ریفرنس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت بھی کچھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کیوں کر ہو رہے ہیں، اس کا انٹرنیشنلی بڑا اثر ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو ٹریول کرنا مختلف مشکل ملکوں کے اندر وہ مشکل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اس کے لیے کتنا ساتھ کھڑا ہے، کتنا ٹرینڈ ہے، اور جو پیرامیڈک سٹاف ہے اس کی اس ضمن میں خدمات کو کیسے سراہا جائے. ہمارے ساتھ ہیں بات چیت کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تعلیمی ماہر طفیل احمد صاحب، ڈاکٹر جمیل اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور موجودہ ٹرینر. اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں، ہمارے پروڈیوسر کا اصرار ہے کہ پہلے ایک رپورٹ سن لی جائے. عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ نائجیریا اور افریقہ کا پورا خطہ پولیو سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے. تاہم ادارے نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں چونکہ اب بھی یہ وائرس پایا جاتا ہے، لہذا مرض کے بچوں میں پھیلنے کے خدشات تمام جگہوں کے لیے بدستور موجود ہیں. نائجیریا میں روٹری انٹرنیشنل کی انسداد پولیو مہم کے چیئرمین ڈاکٹر تنجی فنشو نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ نائجیریا کے لیے یہ عظیم لمحہ ہے کہ وہ پولیو کے وائرس کے خاتمے میں کامیاب ہو چکا ہے. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس وائرس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. نائجیریا کو ایک وقت میں پولیو وائرس کا مرکز خیال کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ جولائی میں ملک میں اس حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا کہ پورے ایک سال کے دوران پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے. نائجیریا کے پولیو سے محفوظ ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان ہی دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو بدستور موجود ہے. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کے ساتھ ملاقات کی. پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر جاری کردہ بیان کے مطابق
اس ملاقات میں پاکستان کے اندر سے پولیو کے خاتمے اور تعلیم جیسے ان منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جو بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں شروع کر رکھے ہیں۔ بیان کے مطابق بل گیٹس نے اس موقع پر پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو بچوں میں معذوری یا اپاہج پن کا باعث بنتا ہے، اور پاکستان نے گزشتہ ماہ ٹیکوں کی مدد سے یہ ویکسین بچوں کو لگانے کا عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ حکومت کے اہداف کے مطابق 40 لاکھ بچوں کو یہ ٹیکے لگائے جانے ہیں تاکہ آئندہ سال تک ملک کو اس وائرس سے مکمل طور پر پاک کرنے کا ہدف حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان میں سال 2014 میں پولیو کے وائرس سے متاثرہ 306 کیسز سامنے آئے تھے، جبکہ سال 2015 میں یہ تعداد 29 کیسوں تک محدود ہے۔ پاکستان کے حکام اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ آئندہ سال تک پولیو کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وہ یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ملک میں جاری عسکریت پسندی کے سبب کئی علاقوں، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں بچوں کو ویکسین دینے میں دشواری کے سبب یہ وائرس اب بھی موجود ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پولیو سے متعلق رپورٹ۔ اور ایسا ملک نائجیریا جیسا ملک جو کہ کبھی ایک سینٹرل جس کو مقام حاصل تھا، اس کو بھی کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، لیکن پاکستان جو نیوکلیئر پاور ہے اور وہاں پہ ابھی تک یہ چیزیں اور اس بارے میں ایک جد و جہد جاری ہے، اسٹرگل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر جمیل اختر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کیوں کر پاکستان کمپلیٹلی پولیو ایریڈیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکا یا ان ملکوں کی صف میں نہیں کھڑا ہے جہاں پہ پولیو کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہو؟
اچھا، دیکھیں بڑی اچھا سوال ہے، لیکن پاکستان کے اصل میں جو جغرافیائی حد بندیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمیں ذرا سا پرابلم ہو رہا ہے۔ پھر بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں اس کے علاوہ بھی۔ ہمارے پاس اب جو کیسز جو ہیں وہ پولیو کے پائے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر امیگرینٹ جو لوگ ہیں جو افغانستان سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، وہ زیادہ تر کیسز ان میں پائے جا رہے ہیں، تو ہم چونکہ انفلکس کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بہت ساری جو ہے وہ متھس ہیں پولیو ڈراپس کے بارے میں، تو اگرچہ کہ بہت سارے دینی علماء بھی اب ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہو رہا ہے کام، اب تو بہت کم ہو گئے، انشاءاللہ وی آر اباؤٹ ٹو اینڈ دا پولیو گیم پروگرام ہم چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ بہت جلدی اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے، پولیو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔
صحیح، مشکلات کیا ہیں بیسیکلی، اور خاص طور پہ اس ملٹنسی نے کتنا ہرٹ کیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی ان کوششوں کو؟
دیکھیں بہت ساری، بالکل بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے اس ساری کوششوں کو، کیونکہ جو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو پولیو کمپین کے حوالے سے، ایک ڈاکٹر صاحب کا اور جو ڈاکٹر شکیل آفریدی، اس نے بھی کافی ڈینٹ پہنچایا تھا ہمارے اس کمپین کو۔ کہ آپ جو ڈور ٹو ڈور جو کمپین ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ صحیح انفارمیشن نہیں دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی اسپائنس ہو رہی ہے یا کوئی معلومات جمع ہو رہی ہے، اس نے ہرٹ تو کیا ہے۔ اب اس کو کمپنسیٹ کرنے، آپ نے سنا ہے، دیکھا ہی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ کیسز جو پولیو پلانے والے گھر جاتے ہیں ان پہ حملے ہوئے، ان کو جو ہے وہ چوٹیں پہنچائی گئی ہیں، زخمی کیا گیا، کچھ بھی ہیں۔ So we are really having a very difficult time. لیکن انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلد ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں سینئر صحافی اور تعلیم کے اوپر کافی کام کیا ہے، طفیل احمد صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، ہیلتھ کے اوپر۔ طفیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگرچہ ہیلتھ بھی اب وفاقی محکمہ نہیں رہا، وفاقی شعبہ نہیں رہا، صوبوں کے پاس اس کے مکمل اختیارات ہیں، لیکن ہیلتھ میں بڑے چیلنجز کیا ہیں اور حکومتیں کس طرح سے ان کو ڈیل کر رہی ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے پاکستان میں ہیلتھ کی صورتحال کو معلوم کرنے کی کوشش کی، یقیناً آپ کو پتا ہوگا، لیکن اس وقت پاکستان میں وفاقی اور صوبائی سطح پر جتنے بھی صحت کے پروگرام چلتے تھے حکومت کے تعاون سے، وہ سب بند کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور خون کے کینسر کی امراض کے علاج کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو بجٹ دیتی تھی وہ بجٹ فی الحال روک دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یا بجٹ کی شارٹیج ہے، لہٰذا ہم اس سال یہ بجٹ ہم ریلیز نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے خون کے مریض، جو خون کے کینسر میں مبتلا مریض ہے یا لیور ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ہے، وہ ان کے علاج رک گئے۔ علاج رکنے کی وجہ سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسی طرح صوبائی حکومت بھی نے بھی سندھ میں صوبائی حکومت نے بھی جو وہ سرکاری ادارے جو این جی او کے تعاون سے چلتے تھے صوبائی حکومت نے ان این جی او کی رقم روک دی ہے جس کی وجہ سے پروگرام عملاً بند ہو گئے. پاکستان میں کبھی بھی صحت کی صورتحال کو ترجیح بنیاد پر نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے صحت کے مسائل بڑھ گئے. میں ایک مثال یہ دیتا چلوں کہ پاکستان میں 26 سال سے پولیو کمپین چل رہی ہے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے. 26 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں پولیو وائرس موجود ہے. گویا ہم پاکستان سے پولیو وائرس کو ختم نہیں کر سکے. اس 26 سال میں مختلف حکومتیں آئیں, مختلف سیاسی حکومتوں کا دور رہا, لیکن کسی بھی سیاسی حکومت نے صحت کے مسائل کو حل کرنے میں نہ تو دلچسپی لی اور نہ ہی ان مسائل کا تدارک کیا گیا, جس کی وجہ سے صحت کے مسائل پاکستان میں ہولناک صورت اختیار کر گئے. ایشیا کا واحد ملک ہے پاکستان جدھر نیشنل ہیلتھ پالیسی نہیں ہے. ہمارے ملک میں کوئی صحت کی قومی پالیسی نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی کسی بھی حکومت نے بغیر صحت پالیسی کے یہ ملک چلا رہی ہے. ہوتا یہ موجود معاشرے میں اور ترقی یافتہ ممالک میں حکومتیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کا اعلان کرتی ہیں, گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ کوئی ایپیڈیمک ہو جائے, کوئی سوشل ایسی ہو جائے تو اس سے نپٹا جائے. لیکن پاکستان میں گزشتہ 10 سال سے کوئی صحت کی پالیسی نہیں ہے, جس کی وجہ سے صحت کے مسائل بہت شدید نوعیت کے ہو گئے. میں یہاں یہ بتاتا چلوں پاکستان ایشیا کا واحد ملک ہے جدھر پاکستان کے بچے, ہمارے بچے انڈر 5 سال کے بچے وہ مر رہے ہیں. 1000 میں سے اب بھی 70 سے 80
یوم یہ مر رہے ہیں. میں اسی چائلڈ مورٹیلٹی پہ بات کرنا بھی چاہوں گا. اور آج تو ہم جنیرک اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, ہمارا آج کا اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے, لیکن ہم اس ہر ہیلتھ اور ایجوکیشن اور جو بھی سیگمنٹس ہوں گے اس کے ایک ایک ایشو کے اوپر, ایک ایک پہلو کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا. ڈاکٹر جمیل اختر صاحب, بچوں میں ہم بات ابھی بھی بہت زیادہ یہ ریشو ہے, کیسے کم کیا جائے؟ اڑائی سے تین منٹ میں سم اپ کیجیے.
شرمندہ ہونے والی کیفیت ہے ہمارے پاس. ہمارے 1000 بچے جو زندہ پیدا ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 84 بچے جو ہے وہ پہلی سالگرہ سے پہلے مر جاتے ہیں. اور اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت ساری ڈلیوریز جو ہیں وہ گھروں میں ہوتی ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں اس کا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے ہر جگہ, اور اس وجہ سے اور اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. اور ایک بات جو سہیل صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی ایز سچ نہیں ہے. کسی بھی حکومت نے ہیلتھ کے اوپر اور تعلیم کے اوپر اپنا بجٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بڑھایا. تو جس جو بجٹ ہمارے پاس ہے اس بجٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں گے. جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, جب تک آپ لیجسلیشن اسٹرانگ نہیں کریں گے اور اس پر امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ انفینٹ مورٹیلٹی اور چائلڈ مورٹیلٹی اور میٹرنل مورٹیلٹی کو پر بہت مشکل ہے قابو پایا جا سکے.
صحیح. سو اب یہ بتائیں کہ اس میں ابھی میں یہ سن رہا تھا, ہم نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی کیا, خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو پیرامیڈکس ہیں ان کی پریکٹسز کو بہتر کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ زچہ اور بچہ ہاسپٹلز یا مراکز قائم کر رہے ہیں گاؤں کی سطح کے اوپر. رورل ایریاز میں ان سہولتوں کا پہنچایا جانا اگر ممکن ہوتا ہے موجودہ بجٹ میں, نمبر ایک, تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے, یہ میں سیاسی نعرہ ہے, ہوتا ہے تو کیا اسے فرق پڑے گا؟ ناممکن ہے,
بہت فرق پڑے گا اگر اس کو کر لیا جائے تو, بہت زیادہ فرق پڑے گا.
دیکھیں یہ بھی کیا کہ یہ یونٹس بن جاتے ہیں لیکن فنکشنل نہیں ہوتے.
نہیں ہوتے, یہ ہمارے سیاسی نعرے ہیں, یہ صرف تصویر کٹاتے ہیں اور تصویر کھینچواتے ہیں اور ربن کٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد سے وہ مراکز کا کوئی پرسانے.
سو ایک بڑا نیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے, ویل نیٹڈ.
ایگزیکٹلی, ویل نیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ پروفیشنلی ان کو انڈلج کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس کو آن بورڈ نہیں لیتے, پہلی بار حکومت سندھ کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آن بورڈ لیا گیا ہے پولیو اور ایمیونائزیشن کے حوالے سے. ہمارے یہاں ایمیونائزیشن ہی پوری نہیں ہو رہی, ابھی بھی ہمارے 35-37% ایمیونائزیشن کوریج ہے اور یہ کوریج ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ تو ہم تو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہیلتھ کے جو بڑے لوگ ہیں جو منسٹر لیول اور وفاقی سطح پر ہیں, جب تک وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہوں گے نہیں.
بہت شکریہ آپ ڈاکٹر جمیل اختر صاحب, آپ نے جوائن کیا سیگمنٹ میں, آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے. سامعین, ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہیڈ لائنز.
بی او اے اردو अब आपके हाथ में।
बढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और एडिटर हैं बैजत जिलानी। दो घंटे की हमारी स्पेशल न्यूज आवर वो इस वक्त आप सुन रही हैं, और इस न्यूज आवर के अंदर ये हमारा नया सेगमेंट है, नया हिस्सा है। खासतौर पर यह वीकेंड्स के ऊपर आप ये बराह रास्त सुना करेंगे हफ्ते और इतवार को, और दो घंटे की ये नशियात होंगी। इसमें आप मिनी जहां रंग आप कह सकते हैं, इसके अंदर वो उसका हिस्सा है। आप इसके अंदर इंटरव्यूज, मुख्तलिफ सेगमेंट्स, मुख्तलिफ फीचर रिपोर्ट, स्टोरीज और आपकी कॉल्स, सब कुछ है इस शो के अंदर। So, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रात के 9:30, भारत में 9, जबकि यहां वाशिंगटन में दिन के 10:30 बजे हैं। कुछ शह सुर्खियां। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद जैद अल नहयान मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में 2 धमाके, एफ सी के एहलकारों समेत कम अज़ कम 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका के साथ मुज़ाकरात पटरी पर हैं, अफगान तालिबान का बयान, लेकिन तालिबान का काबुल हुकूमत के साथ किसी तरह के बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को एक बार फिर मुस्तरद कर देना। अमरीका का तजारती वफद बीजिंग पहुंच गया, टैरिफ में मुअत्तल इजाफे पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। शाम से अमरीकी फौजों को एकदम नहीं निकालेंगे, अमरीका में कौमी सलामती के मशीर जान बोल्टन का इसराइल के दौरे के दौरान बयान। सदर ट्रंप दाइश की खिलाफत को मुकम्मल तौर पर तबाह देखना चाहते हैं। भारत में मुकद्दस मंदिर में पहली बार दाखिल होकर तारीख रकम करने वाली दोनों खवातीन मंजर से गायब, लेकिन साफियों से गुफ्तगू में अपने इकदाम पर मुतमैन। दारुलकूमत दिल्ली की फिजाओं पर गुज़श्ता 2 माह से छाई हुई धुंध इतवार की सुबह होने वाली बारिश के सबब कुछ कम, लेकिन अब भी यहां आलूदगी की सतह अमरीकी हुकूमत के मुकर्रर करदा मयार से कहीं ज्यादा। अमरीका में हुकूमत की जुज़वी बंदिश बदस्तूर जारी, नायब सदर की क्यादत में हफ्ते को होने वाले 2 जमाती मुजाकरात कामयाब न हो सके, इतवार को फिर अहम इजलास कैंप डेविड में। सदर जिमी कार्टर की इंतजामिया में खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के साबिक वजीर दिफा हेराल्ड ब्राउन 91 बरस की उम्र में चल बसे। आनजानी रहनुमा को मुल्की फौज और जंगी असले में जिद्दत लाने के हवाले से याद रखा जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल केविन स्वेनी 2 साल तक पेंटागन के लिए खिदमत अंजाम देने के बाद मुस्ताफी हो गए, और मिस्र में पुलिस एहलकार बम को नाकारा बनाते हुए हलाक हो गया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को केप टाउन में 9 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली है। स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम स्पेशल सेगमेंट में अपने माहरीन और पैनलिस्ट को लेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। जी सामिन, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट, पाकिस्तान और हमारे ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है उनका बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट के मैदानों से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सामिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबल थी, जनूबी अफ्रीका के हाथों एक और बड़ी शिकस्त से दोचार हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये सीरीज हार गई है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। पिछला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया था। पिछले मैच में फिर भी बहरहाल पाकिस्तान की टीम बावजूद इसके कि दोनों इनिंग्स में 200 रन का भी हिंसा बैटिंग लाइन में चेज नहीं कर सकी थी, लेकिन बॉलिंग लाइन या बेहतर बॉलिंग के सबब जनूबी अफ्रीका स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस मैच में कन्विंसिंगली जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 177 रन बनाए, जिसमें नुमाया स्कोरर थे सरफराज अहमद जिन्होंने 56 रन बनाए थे, और शान मसूद ने 44 रन स्कोर किए। 4 खिलाड़ी आउट किए जनूबी अफ्रीका के अवेलियर ने। जवाब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 431 रन बनाकर आउट हुई। इस तरह 254 रन की लीड थी। मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में भी कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी और 294 रन बना सकी। यह जरूर हुआ कि 300 के लगभग पाकिस्तानी टीम स्कोर करने में कामयाब हुई। पहली बार इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने 200 کا ہنسا عبور کیا. اسد شفیق جن کے اوپر خاصا دباؤ تھا وہ 88 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. بابر اعظم نے 72 رنز بنائے اور ان کی اننگ خاص طور پہ جب ٹیل اینڈرز کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے تو کافی جارحانہ مزاج اور رویہ اختیار کیا, بیٹنگ کے اندر جارحانہ انداز اختیار کیا اور 72 رنز بنائے. شان مسعود نے 61 رن سکور کیے. تو اس پوری سیریز کے اندر اگر کوئی بیٹس مین کنسسٹنٹ ہے بہرحال تو وہ شان مسعود ہیں. غالباً ان کی یہ دوسری نیٹ سینچری ہے. جنوبی افریقہ کے سٹین اور رابادہ نے دوسری اننگ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور 4-4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. کرٹیسزم تنقید آف کورس پاکستانی ٹیم کے اوپر ہو رہی ہے, مزید بھی ہوگی اس طرح کی پرفارمنسز کے اوپر, لیکن ایک ریئلسٹک چیک یہ ہے کہ یہ ٹیم جس میں کوئی زیادہ سینئر کھلاڑی نہیں ہے سوائے اظہر اور اسد کے اور سرفراز کے, لیکن بڑی بڑی سینئرز کے اوپر بھی جو مشتمل یونٹ جاتے رہے ہیں وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں وہاں پہ. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پروفیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر یہ پاکستانی پلیئرز مختلف کنڈیشنز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت کب تک حاصل کر سکیں گے, یا اس بات کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کرنا ہوگا کہ باہر جا کے ٹیمیں سٹرگل کرتی ہیں, سو پاکستان کی ٹیم بھی سٹرگل کر رہی ہے, اس کو ایزی لیا جائے. انالیسز ہم لیں گے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ ہیں اور سلیم خالق ہمیں جوائن کریں گے, ایکسپریس کے سپورٹس ایڈیٹر ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کاشف, پاکستانی ٹیم کیا ہو رہا ہے جنوبی افریقہ میں؟
نیا سال مبارک ہو آپ کو جناب صاحب, آپ کے تمام سامعین کو نیا سال مبارک ہو, سلیم بھائی کو نیا سال مبارک ہو. جی وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم کو توقع تھی, اس سے کوئی بہتر کی توقع تو پہلے بھی نہیں تھی پیارے بھائی. جب یہ ٹیم جا رہی تھی اس وقت بھی کئی چینلز نے انٹرویو پہ بات ہوئی میری, میں نے اپنے تبصرے دیے, ہم انڈر پریپیئرڈ گئے, ہم نیوزی لینڈ سے سیریز ہار کے گئے, ٹیم کا مورال ڈاؤن تھا, ٹیم کے پاس لڑکے نہیں ہے, ٹیلنٹ نہیں بچا, لڑکے تھکے ہوئے ہیں, دماغ ان کے تھک چکے ہیں, کپتان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ غیر مستحکم ہے. ایسی ٹیم سے پھر آپ کیا توقع لگاتے ہیں بھائی؟
سو یہ جو چلو ٹیم میں تو لڑکے نئے ہوں گے, انکنسسٹنٹ ہوں گے, لیکن ٹیم کے ساتھ جو ایک مینجمنٹ ہے اس میں کوچز ہیں, بیٹنگ کوچ ہے اس میں, بالنگ کوچ ہے, جنرل کوچ ہیں. بالنگ میں تو غالباً سوائے اگر اس کے یہ دیکھیں کہ اس اننگ میں جو 400 پلس کیا جنوبی افریقہ نے, لیکن جو ہے بیٹنگ میں پاکستان مسلسل فیل, تو پاکستان کے بیٹنگ کوچ کیا کر رہے ہیں؟
بیٹنگ کوچ پچھلے 2-3 سال سے آرام سے مفت کی روٹی توڑ رہے ہیں, کیونکہ احتسابی عمل نہیں ہے آپ کیا. آپ ایشیا کپ ہار کے آئے, ریسنٹ بات کر لیتے ہیں پہلے والی کو چھوڑیے, آپ ایشیا کپ ہار کے آئے, آپ نیوزی لینڈ سے سیریز ڈرا ہار گئے, آپ جناب اس کے درمیان آپ نے ون ڈے سیریز اس سے پہلے آپ 4-1 سے ہارے, نیوزی لینڈ میں جا کے سب جگہوں پر, آسٹریلیا میں ہارے, سری لنکا سے آپ ٹیسٹ سیریز لاسٹ ایئر ہارے, کوئی احتسابی عمل ہوا, کوئی سوال جواب ہوا, کوئی پوچھ گچھ ہوئی, کہیں استعفے مانگے گئے, کہیں آپ کی طریقے سے دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ کی گئی, کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا لڑکوں کو سکھایا, یا آپ نے یہ شاٹ کیوں کھیلا, آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ویسا, کچھ نہیں پوچھا جاتا نا. یہ بادشاہ ہوتے ہیں اسد بھائی, یہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں, پی سی بی والے کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے, یہ کسی کو پوچھنے والے نہیں ہوتے. ہم اور آپ بلا وجہ اپنا خون کھلاتے ہیں, حلق سکھاتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں, یہ بادشاہ ہے, یہ اپنے دور کے فرعون ہے.
ٹھیک, اچھا ایک اور بات ہے ڈاکٹر کاشف, آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں, مجھے ذاتی طور پہ جتنی کرکٹ کی تھوڑی بہت سمجھ ہے, مجھے لگتا ہے پاکستان کے جو بیٹس مین ہیں, جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, آف کورس جو تو جتنا ہے سو ہے, اس کو پالش کرنے میں, اب مزید چینلائز کرنے میں, جو ماڈرن کرکٹ سے ان کو ذرا فیمیلیئر کرنے میں جو چیزیں چاہیے ہیں, یہی من اگر بیسکس ٹیکنیکس کی طرف بھی آنا ہے, کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اگر انضمام کو چیف سلیکٹر بنانے کے بجائے بیٹنگ کوچ بنا دیں, محمد یوسف کو بیٹنگ کوچ بنا دیں, سو کیا وہ بہتر ڈلیور نہیں کر سکتے؟
کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے. بیٹنگ کوچ بنانے کے بجائے میں نے تو یہ سجیشن دی تھی کہ یہ لوگ ایسا کریں کہ انضمام کو ایک اچھی تنخواہ پہ, سعید انور کو اچھی تنخواہ پہ, یوسف کو لے کے 2-2, 4-4 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پہ رکھ کے ان سے کہیں ہمیں ہر 6 مہینے پہ ایک بیٹسمین دے دیا کرو, جاؤ پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کرو, ان لڑکوں کی گروم کرو, ان لڑکوں کو ٹیلنٹ کو سنوارو, ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرو, اور 6 مہینے بعد ایک بیٹسمین ہم تم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو تینوں فارمیٹ میں, ہمیں اور کچھ چاہیے ہی نہیں تم سے. آپ جس کو بیٹنگ کوچ بنا دیں ایک کو, تو بقیہ کو کیا کریں گے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ جو لڑکا اپنے دور میں اچھا بیٹسمین ہو وہ کوچ بھی اچھا ہو, اس کو مینجمنٹ بھی آتی ہو. میرے پیارے بھائی اگر ایسا ہوتا تو امام الحق آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں نہ کھیل رہے ہوتے, کبھی نہ کھیل رہے ہوتے. مسئلہ یہی ہے نا, یہ سب چیزیں ذاتی مفادات کو یہ سامنے رکھتے ہیں, ان کی نظر میں پاکستان جو ہے وہ بہت ہے تو اگر بہت بات.
لیکن دیکھیں گا ڈاکٹر کاشف, میں آتا ہوں سلیم کی طرف بھی. امام الحق کے ریفرنس میں بیچارے انضمام پہ تنقید بہت ہو رہی ہے, لیکن امام نے ون ڈے میں آپ دیکھیں اچھا پرفارم کیا, ٹیسٹ میں یہاں پہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے, باقی پلیئرز بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اسد شفیق جیسا پلیئر جو ٹیکنیکلی پاکستان میں سب سے زیادہ ساؤنڈ خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے, اور اظہر جیسا بیٹس مین جو بہت ڈیفینسو ہے اور ایک بہرحال ایک اپروچ کے ساتھ کھیلتا ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے. سو سارا ملبہ امام الحق پہ کیوں؟
نہیں نہیں, ہم ملبہ نہ تو امام الحق پہ گرا رہے ہیں نہ اسد شفیق پہ گرا رہے ہیں, ہم اس چیز پہ گرا رہے ہیں. دیکھیے آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھدار ہیں, میں آپ یہاں کے نظام کو جانتے ہیں. جس وقت آپ کا رشتہ دار, بھائی بہن, کوئی دوست سلیکشن کے پروسیس سے گزر رہا ہو اور آپ کے اندر سلیکشن کی صلاحیت ہو یا آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو, تو اچھے پڑھے لکھے دیشوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ریزائن کر کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو نیوٹرل جن کا کوئی تعلق نہ ہو لڑکے سے, اس کو ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ بھائی ٹیلنٹ پہ آپ چوز کریں, اگر اچھا ٹیلنٹ ہے تو لے لیجیے, نہیں ہے تو مت لیجیے. جب دو اننگ میں آپ کا سمیع اسلم فیل ہوتا ہے تو وہ گھر میں اڑ جاتا ہے. امام الحق چھ اننگز میں فیل ہو چکا ہے, 72 رن بنائے اس نے پوری کی پوری نیوزی لینڈ کی سیریز میں, 3 ٹیسٹ میچوں میں. وہ پھر ساتھ
سمیع اسلم از آف کورس جین, پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ اس کو کیوں نہیں موقع مل رہا. میں ذرا سلیم خالق صاحب کو بھی لے لوں آن بورڈ. سلیم بہت شکریہ آپ کا. پاکستانی ٹیم حسب توقع, آف کورس جنوبی افریقہ میں کسی کی زیادہ لمبی چوڑی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں, میچ ہارنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اس برے طریقے سے ہارنا, ٹیم وہاں پہ ہے, ڈریسنگ روم کا ماحول بھی اوپر نیچے ہوتا ہوا رپورٹ ہو چکا ہے, لیکن بتائیں کہ پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے, کچھ سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر, کچھ عدسے لگے ہوئے ہیں پلیئرز کی پرفارمنس کے اوپر, ٹیم مینجمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر؟
پی سی بی تو خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور کاشف صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بول رہا ہوں, اتنا زبردست تبصرے کرتے ہیں, تو کئی باتیں انہوں نے بھی کور کر دی ہیں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, اتنی سیریز آپ ہارتے ہیں اور اگلی سیریز میں وہی پلیئرز آ جاتے ہیں. امام الحق کی کاشف صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک بات کی, آپ قائد اعظم ٹرافی کے 2 سال کے ریکارڈز نکال کے دیکھیں اور ٹاپ 10 بیٹسمنوں میں کون ہے اور کتنے ٹیم میں ہیں, کتنے ٹیم سے باہر ہے یہ دیکھیں. عابد علی ایک کھلاڑی ہے جس نے بڑا زبردست ڈومیسٹک سیزن میں پرفارم کیا, اے ٹیم کے لیے پرفارم کیا, اس کو ٹیم میں کیوں نہیں لیا, کیوں اس کو اے ٹیم کے ساتھ واپس بھیج دیا پاکستان 10 دن پہلے فائنل سے, یہ سب چیزیں بھی تو دیکھیں. ہم لوگ تو لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں اور لیکن کسی کو کوئی سب ہوتا ہی نہیں کچھ. کیا چیئرمین پی سی بی کو نہیں پتا ہوگا کہ ٹیم کے سلیکشن میں گڑبڑ ہے؟ کیا دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا مکی آرتھر نے اگر کھلاڑیوں کو ڈریسنگ روم میں گالیاں دی تو کیا مکی آرتھر سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا؟ پلیئر غلطیاں کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, لیکن آپ ٹیم سلیکشن بھی تو دیکھیں. اگر ایک ٹیم سلیکشن نہ ہو اچھی اور اس ٹیم کو آپ ساؤتھ افریقہ بھیج دیں گے تو یہی ہوگا. ہمیں پتا تھا جیتیں گے نہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا اتنا برا ہاریں گے. جس پچ پہ جنوبی افریقہ نے آپ کو 200 رن نہیں بنانے دیے پہلی اننگ میں, وہاں ساؤتھ افریقہ نے 400 سے زیادہ رن کیسے بنا دیے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک ہے, بالرز ہمیں میچ جتاتے ہیں, تو پھر یہ اظہر محمود صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں دیکھنا ہوں گے نا. گرانٹ فلاور صاحب کیا کر رہے ہیں, کتنے بیٹسمینوں کی ٹیکنیکل فالٹس انہوں نے دور کرائے, یہ سب چیزیں تو دیکھیں نا. انضمام الحق کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, کاشف صاحب نے آپ سے بات کی, انضمام الحق صاحب نے لاہور قلندر سے 50 لاکھ روپے لیے ٹرائل جو انہوں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے, وہ گئے مختلف شہروں میں گئے, ان سے پوچھو 50 لاکھ روپے لے کے آپ چلے گئے چند دن کے لیے, کتنے پلیئر نکالے؟ کوئی بھی نہیں نکالا. پھر پی سی بی سے جو یہ 12 لاکھ 13 لاکھ روپے ہر مہینے کے گھر بیٹھے لے رہے ہیں, وہ کتنے سال ہو گئے, 3 سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے, ختم ہو گئے اپریل میں, تو کتنے پلیئر انہوں نے ایسے تلاش کر کے دیے جو آپ کہہ سکتے ہیں
اور مجھے ڈاکٹر کاشف اور سلیم آپ دونوں پاکستان کی ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر کاشف آپ خاص طور پہ پشاور زلمے کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سارے ہمارے جو سلیکٹرز ہیں جن کا کام نیا ٹیلنٹ نکالنا ہے, وہ شہروں سے آگے جاتے نہیں ہیں, دیہی علاقوں کے اندر نیچرل بلڈ نیچرل اسٹیمنا, بےچارے بڑی محنت کرتے ہیں لڑکے, چونکہ وہاں پہ کوئی رجسٹرڈ کرکٹ نہیں ہو رہی ہے, وہ کبھی سامنے نہیں آتے. میں نے ایک چھوٹا سا بلاگ میں بھی عرض کیا تھا, بڑا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, کہ میں نے تو اپنی اپنے چھوٹے سے 3,000 کی پاپولیشن والے گاؤں میں گواسکر بھی دیکھا, وسیم اکرم بھی دیکھا ہے, وہاں پہ جاوید میاداد بھی تھا, وہاں پہ لوگی بھی تھا. سو یہ وہ ٹیلنٹ کیسے سامنے آ سکتا ہے
جب آپ نے گھر سے باہر نظر نہیں دوڑائیں گے؟ آپ کو تو گھر کے آنگن میں کھیلتا ہوا اپنا بھتیجا ہی نظر آ رہا ہے.
کس نے کہا آپ باہر جاتے ہیں شہروں میں؟ یہ اے سی والے کمروں سے اور اے سی والی گاڑیوں سے نکلیں گے تو کچھ کریں گے نا. یہ جاتے ہیں این سی اے میں, این سی اے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اپنے لوگ, जो मुट्ठी भर लोग इनके हाथ में देते हैं, यार ये फला लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, इस लड़के ने 40 कर दी, इस लड़के ने 45 की एवरेज से खेला, इसने 1000 बनाए थे डोमेस्टिक में, इसको ले लो। बस इन्होंने बैठ के कभी अपना खून पसीना बहाया है? किसी गेम में नजर आते हैं आपको बैठे हुए बाउंड्री पे या लड़कों को टिप्स देते हुए, लड़कों से बातचीत करते हुए? मैंने डोमेस्टिक के बहुत गेम्स देखे हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह कभी एक भूल के नहीं आता, वहां पीने को पानी नहीं होता भाई। प्यारे भाई इन लोगों का मसल्ला का शुक्र है इंजमाम साहब जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इंजमाम जैसे ही दूसरे कोई और चले आएंगे अप्रैल में, क्योंकि एहतसाबी अमल नहीं है, वो पूछने वाला नहीं है
एहतसाबी अमल। जरा सलीम से पूछ लेते हैं प्यारे भाई, सलीम साहब ये जो क्रिकेट पावरफुल क्रिकेट कमेटी बनी थी वो क्या कर रही है?
पावरफुल क्रिकेट कमेटी घर पे बैठी है, और वो पावरफुल क्रिकेट कमेटी के जो सरबराह हैं वो उससे एक दो कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैंने भी उनसे पूछा था, तो वो यही कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। पहले वो समझ रहे थे बड़े इख्तियार हैं, हम इसको बुला लेंगे उसको बुला लेंगे, चीफ सेलेक्टर साहब तक ने तो उनको लिफ्ट नहीं कराई और मीटिंग में भी वो नहीं गए, तो मुझे नहीं लगता कुछ कमेटी वमेटी है। बस ये मोहसिन खान चूंकि वजीर आजम साहब से फुर्बत रखते हैं, उनके दोस्त है, तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए पीसीबी में किसी ने सोचा होगा शायद सीएपीएम साहब खुश हो जाए तो उनको बना देते हैं, क्रिकेट कमेटी भी ले आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं किया, वसीम अकरम को भी इसके साथ रखा हुआ है, इनके साथ नाम तो बड़े बड़े,
मुझे लगता है वसीम अकरम को थोड़ा सा पिछले जो कुछ चीजें थोड़ी सी जुड़ी हैं वहां से नेचुरलाइज करने के बाद शायद कोई बड़ी टास्क मिल सकती है उनको। एक और बात में सलीम साहब ये बताइएगा कि चलो हम ये जानते हैं कि बाहर जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया हो, जनूबी अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, टीमें स्ट्रगल करती हैं, सिर्फ पाकिस्तान की टीम नहीं, इवन इंडिया जैसी स्ट्रांग टीम स्ट्रगल करती है, लेकिन आप लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल नहीं है आज के मॉडर्न दौर में, आपने क्रिकेट पे किताब भी लिखी है, हर एंगल को आप कवर करते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर 8-9 पिचेस बनी हों, इसके एक का नाम हो ये पिच ऑस्ट्रेलिया है, ये पिच जनूबी अफ्रीका है, ये पिच इंग्लैंड है, ये वेस्ट इंडीज़ है, यानी वो एक छोटी सी अंडर कवर इन्वायरमेंट के अंदर आपको उस विकेट के ऊपर उसी तरह की पेस, उसी तरह की कंडीशंस वो मिलें, और वो लड़के वहाँ प्रैक्टिस करके जाएं तो कम अज़ कम जो उनका पोटेंशियल है वो उसके मुताबिक तो परफॉर्म करें।
देखें होता ये है कि पिचेस तो मिल जाती है, लेकिन पिचेस से नहीं होता, मैच कंडीशन अलग होती है। दूसरी सबसे मेन बात ये है कि सिलेक्शन आपने क्या किया, इंडिया का आपने जिक्र किया, हम लोग मजाक उड़ाते थे घर के शेयर हैं घर के शेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया देखें, दो नए बैट्समैन इंडिया के आए, एक अग्रवाल आए और एक दूसरे आए शाह पृथ्वी शाह, दोनों ने क्या परफॉर्म किया आप देखें, कहाँ से आए वो, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने स्कोर किया, वहां से उनको उठाया और खिलाया और लेकर आ गए, हम लोग तो अपने घर के आंगन से नजर ही नहीं जा रही सेलेक्टर साहब की, तो फिर यही होगा ना। तो आप टीम भी पिचेस अब या तो आप ये तय कर लेंगे भाई हमें यूएई में खेलना है, हमें ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलना, हमें साउथ अफ्रीका में नहीं खेलना, तो फिर हम भी समझ लेंगे हाँ चलो भाई यही।
अच्छा, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि चलो मुझे जरा ये बताएं कि लेट से इमामुल हक ना हो तो उसकी जगह कोई प्लेयर तो रिकमेंड करें, कौन सा प्लेयर हो, आबिद अली क्या?
आबिद अली एक बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, और आप देखें खुर्रम मंजूर कायद आजम ट्रॉफी का टॉप स्कोर, खुर्रम मंजूर T20 का मेन प्लेयर, और भी इवेंट जो डोमेस्टिक हुए सब में मेन प्लेयर,
ठीक है
उसको आपने आजमाया।
लेकिन चलो इस बारे में जरा काशिफ साहब हमें ये बताएं, ये जो खुर्रम वाली एग्जांपल है, मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज पे आके आप मायूस हो जाते हैं कि ये लड़के डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करते हैं, कामरान अकमल, खुर्रम मंजूर, इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक करते हैं ठुस, इससे पहले रिजवानुज़्ज़मान, शुएब मोहम्मद इसी तरह के करेक्टर थे, मंसूर अख्तर खासतौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट्स में रन्स के ढेर, आसिफ मुजतबा, मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े रन्स हर सीजन में, टॉप स्कोरर, हर बार कमबैक, हर बार जीरो। सो क्या करें, मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना।
बहुत बहुत एक और बहुत अहम सवाल, देखिए मेरे प्यारे भाई, एक टैलेंट की अंग्रेजी की जो मुहावरा है ना, टैलेंट कैन गेट यू अप टू अ स्टेज, आफ्टर दैट इट इज द एटीट्यूड एंड द ग्रूमिंग, ठीक है जी। टैलेंट लेके लड़का आ गया, अब आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त, जो मिसालें आपने दी हैं वो 100% दुरुस्त। हमारे पास लड़के जितने आते हैं ना वो एक हद तक अपने टैलेंट को साबित कर पाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद चूंकि सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी बात उनको ये खौफ लगा होता है कि अगर हमने इस इनिंग में स्कोर ना किया तो हम तो घर बैठा दिए जाएंगे, हमारी तो पोजीशन खत्म हो जाएगी, हम तो हिस्ट्री बन जाएंगे, तो उस खौफ में कि मैं हार ना जाऊं वो जीत से दूर होते चले जाते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन मौजूद है, बॉलरों में, बैट्समैनों में, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा यार लड़का स्कोर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, आओ जरा इसकी टेक्निक पे काम करें, आओ इसको बताएं कि ऑफ स्टंप कहां है, आओ देखो कि ये कैसे आउट हो रहा है, क्यों स्लिप पे कैच दिए जा रहा है। नहीं भाई, कोई पूछने वाला होगा तो फिर ये ठीक होंगे ना, तुम दो इनिंग में फेल हो गए तुम घर जाओ, तुम चार इनिंग में फेल हो गए तुम घर जाओ, अब आइंदा जिंदगी में कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रुख ना करना।
सही,
ये है सोच, اور ہندوستان میں یہ نہیں ہے. جس لڑکے کی ٹیکنیک کا مسئلہ, سب سے بڑی مثال ہندوستان میں موجود ہے وراٹ کوہلی کی, سب سے بڑی مثال. وراٹ کوہلی سے زیادہ لڑاکا لڑکا کوئی پہ ہندوستان نے شاید پروڈیوس کیا ہی نہیں, جس کے بارے میں نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ کرکٹر بہت بڑا ہوگا لیکن یہ انسان اتنا اچھا فیلڈ میں نہیں ہے, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, اس طرح کی بات کی تھی نا. اور آج وہ ہندوستان کی ٹیم کو نمبر ون آسٹریلیا میں جا کے سیریز جتوا رہا ہے, ورلڈ کپ جتوا رہا ہے, دنیا کی چیزیں وہ کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی جو خامیاں تھیں, جو کمزوریاں تھیں, اس پہ کام کیا گیا, بورڈ نے کام کیا, کوچ نے کام کیا, لڑکوں نے, پوری پوری مینجمنٹ نے کام کیا اور اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خامیاں, اس کو دور کرو. ہمارے یہاں خامیاں دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا پیارے بھائی, ہمارے یہاں وہی ہوتا تم اسکور نہیں کے گھر جاؤ, چلو بھائی سعد علی تم آ جاؤ, اچھا جی عابد علی تم آ جاؤ, اچھا جی فخر زمان تم آ جاؤ. فخر زمان انفٹ ہے, عباس انفٹ ہے, کوئی پوچھنے والا تھا کہ آپ ان کو لے کے ساؤتھ افریقہ کیوں کہتے, بتا بھائی پوچھنے والا ہے نہیں کوئی.
یہ
سب کہانیاں جو ہے نا, یہ سب کہانیاں ہم کو سمجھنی پڑیں گی کہ آپ کے کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہر کوئی اپنا اپنا بادشاہ ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے, کیونکہ کوئی احتسابی عمل نہیں ہے تو دے ڈونٹ کیئر, دے ڈونٹ کیئر. اگر ایشیا کپ کے بعد زمام الحق کو فارغ کر دیا جاتا یا گرینڈ فلاور کو فارغ کر دیا جاتا تو آج ہی حشر آپ نہ دیکھتے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹنگ کے اندر خاص طور پہ لڑکوں کی
نیوزیلینڈ حال کیا ہے تھے, اس وقت اگر آپ سرفراز سے یا کوچ سے بیٹھا کے سوال بات کرتے اور پوچھتے پاچھتے اور ان کو احتسابی عمل سے گزارتے تو شاید آپ ورلڈ کپ میں جیت جاتے, لیکن آپ نہیں جیتیں گے کیونکہ لڑکے ہی پروڈیوس نہیں کیے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا.
بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف انصاری, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسلیم خالق, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سامعین, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے ہمارا یہ گفتگو, اس کے پھر آخری کچھ سیگمنٹ.
یو ہیو $36.79.
جب ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار اور ترقی کے نت نئے مواقع تو ضرور پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں جہاں کام کرنے کے لیے بہت بڑی لیبر فورس موجود ہے.
ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ای کامرس اور نت نئی مشینوں کی مدد سے کاروباری شعبے میں واضح ترقی ہوئی ہے, کیونکہ ان نئے ذرائع سے چھوٹے ملکوں اور کمپنیوں کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہوئی ہے, جیسا کہ مختلف ملکوں کے درمیان جڑے کمپیوٹر سرورز اور نیٹ ورک جو لین دین اور ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں. اسے بلاک چین ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. ان بلاک چینز کی مدد سے خاصے فاصلوں پر موجود نئے ایکسپورٹرز اور گاہکوں کے درمیان بھروسہ مند کاروباری تعلق پیدا ہو پاتا ہے.
Everybody knows. سب واکس ویگن یا ٹویوٹا یا آئی بی ایم کو تو جانتے ہیں, لیکن کسی چھوٹے سے کاروبار کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. کیا وہ کافی عرصے سے موجود ہیں, مستند ہیں؟ بلاک چین ان سوالات کے جواب دیتی ہے.
البتہ اب بھی ترقی پذیر ممالک کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی بہت کم ہے اور دنیا کی صرف آدھی آبادی کو یہ سہولت میسر ہے, اس لیے اس شعبے میں مزید ترقی کی اشد ضرورت ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت 3D پرنٹنگ ہے, جس کے ذریعے بہت سی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں, لیکن یہ ترقی پذیر ملکوں میں ہنر مندوں اور مزدوروں سے کام چھین بھی سکتی ہے.
ترقی پذیر ملکوں کو مزدوری کے لحاظ سے جو فائدہ حاصل ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے کم ہو سکتا ہے.
ترقی یافتہ معیشتوں میں ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے اور ہنر مند افراد موجود ہیں. یہ لوگ اب مینوفیکچرنگ سے زیادہ سروس سیکٹر پر توجہ دے رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے سروس انڈسٹری میں ترقی پذیر ممالک کے پیچھے رہ جانے کا خدشہ ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈیجیٹل کے شعبے میں ترقی سے یہ فرق اور بھی بڑھے گا.
امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے کلاڈ بارفیلڈ کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی مسائل بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے آنے والی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کے رہنما شاید اس حوالے سے کمپنیوں کو ضروری آزادی دینے اور با اختیار بنانے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو. جم رینڈل کے ساتھ ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ.
اور آخر میں چلتے ہیں ایک ایسے اسپتال میں جسے ٹورسٹ ویب سائٹس بھی ایسی جگہوں میں شمار کرتی ہیں جہاں ضروری جانا چاہیے. یہ اسپتال بھارتی حکومت دارالحکومت دلی کے سب سے پرانے جین مندر میں 62 سال سے کام کر رہا ہے اور یہاں علاج کیا جاتا ہے کہیں سے بھی ملے کسی بھی نسل کے بیمار پرندے کا. آئیے چلتے ہیں ریتل جوشی کے ساتھ اس اسپتال میں.
بے تحاشا دوڑتی دلی پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ یہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں. شہر کے مشہور دگمبر جین مندر میں بنے پرندوں کے اس خیراتی اسپتال میں آ کر یہ رائے بدلنے لگتی ہے. حسن علی کو ہی لیجئے. صبح صبح اپنا کام چھوڑ کر یہ ایک گھائل ملے کبوتر کے علاج کے لیے یہاں پہنچے ہیں.
مجھے بہت سکون ملا, بہت اچھا لگا کہ یہ یہاں علاج کر کے پکشی کا جان بچ جائے گا اور اسے اڑا دیں گے, آزاد کر دیں گے.
6 دہائیوں سے اس اسپتال میں زخمی اور بیمار پرندوں کا علاج بالکل مفت ہو رہا ہے. پرندوں کی دوا سے لے کر خوراک تک کا پورا خیال یہاں رکھا جاتا ہے. یہاں آنے والے مریض شہر میں پرندوں کی نایاب ہوتی اقسام کی ایک علامات بھی ہیں. چیل اور باز جیسے پرندے اب بہت کم آتے ہیں جبکہ کبوتروں کی لائن لگی رہتی ہے.
ایٹ پرزینٹ 4 سے 5 ہزار کے بیچ میں پکشی ہیں جو روٹیشن میں ہیں. ڈیلی جیسے پکشی آتے ہیں تو ڈیلی ہم اڑاتے بھی ہیں ان کو, پکشیوں کو.
اس اسپتال کے دروازے پالتو پرندوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور ان کا علاج بھی مفت ہوتا ہے. صبح 8 سے لے کر رات 9 بجے تک یہاں ڈاکٹرز لگاتار کام کرتے ہیں.
تھوڑا نا ویک چل رہا ہے, یہ چلتے چلتے سو جاتا ہے, تو میں اس کے لیے ایک مہینے سے آ رہی ہوں یہاں پر, اس کی ریگولر یہیں سے دوائی چلتی ہے.
جین مذہب میں گوشت کھانے پر پوری طرح پابندی ہے اور اس لیے گوشت خور پرندوں کو بھی یہاں ویجیٹیرین کھانا ہی ملتا ہے, مگر ایسے پرندے یہاں زیادہ دنوں تک نہیں رکھے جاتے.
سویابین بھی کھا لیتے ہیں, وہ چیز بھی ہے جو نان ویج ٹائپ سے ان کو فیلنگ آتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں. باقی وہ دوسرے ہاسپٹل وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر میں وہ پکشی کو بھیج دیا جاتا ہے, وہ ڈیلی آتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں.
اسپتال کا پورا خرچ ایک ٹرسٹ کے ذمے ہے. یہاں آنے والے بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں خاص طور پر پرندوں کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں.
جب سے میں یہاں ہاسپٹل آنے لگا ہوں تو میرا من نہیں کرتا میں پکشی پالوں, کیونکہ ان کی آزادی کو ہم قید کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اس لیے ان کو آؤ, ان کو ٹھیک کر کے پھر اپنے آنسو اڑاؤ.
ایسے پرندے جو باہر محفوظ نہیں رہ سکتے یا اڑنے کے قابل نہیں, انہیں ہمیشہ کے لیے اس ہاسپٹل میں ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے اور باقی پرندے ٹھیک ہونے کے بعد آزاد کر دیے جاتے ہیں.
یہاں بہت سے پرندے بالکل تندرست ہیں لیکن وہ اکثر دانے اور پانی کی تلاش میں آتے ہیں. یہ بے زبان ہے تو کیا ہوا, محبت کی زبان تو پرندہ بھی سمجھتا ہے. ریتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.
اور سامعین, سے پہلے کہ ہمارا یہ 2 گھنٹے کا خصوصی بلٹن اور اپنے اختتام کو پہنچے ہمارا یہ نیا نیوز شو, آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز کے اوپر. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید النہیان مختصر دورے پر پاکستان میں ہیں. وزیراعظم عمران خان سے ان کی ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. بلوچستان میں 2 دھماکے, ایف سی کے اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات پٹڑی پر ہیں. افغان طالبان کا بیان, کابل حکومت کے ساتھ کسی طرح کے براہ راست مذاکرات کے امکان کو ایک بار پھر مسترد کر دیا. امریکہ کا تجارتی وفد بیجنگ پہنچ گیا. ٹیرف میں معطل اضافے پر عمل درآمد پر گفتگو. شام سے امریکی فوجوں کو ایک دم نہیں نکالیں گے. صدر ٹرمپ داعش کے خلاف مکمل کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں اور خلافت کا مکمل خاتمہ. امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا اسرائیل کے دورے کے دوران بیان. بھارت میں مقدس مندر میں پہلی بار داخل ہو کر تاریخ رقم کرنے والی دونوں خواتین منظر سے غائب, اور لیکن صحافیوں سے گفتگو میں اپنے اقدام پر مطمئن. دارالحکومت دلی کی فضاؤں میں گزشتہ 2 ماہ سے چھائی ہوئی دھند اتوار کی صبح کو ہونے والی بارش کے سبب کچھ کم, لیکن اب بھی یہاں آلودگی کی سطح امریکہ کے طے کردہ معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اب بھی بہت زیادہ. امریکہ میں حکومت کی جزوی بندش بدستور جاری. ہفتے کو نائب صدر کی قیادت میں ہونے والے 2 جماعتی مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. اتوار کو پھر اہم اجلاس کیمپ ڈیوڈ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مشیروں کے ساتھ اس معاملے پہ گفتگو کر رہی ہیں. صدر جمی کارٹر کی انتظامیہ میں خدمات انجام دینے والے امریکہ کے سابق وزیر دفاع ہیرالڈ براؤن 91 برس کی عمر میں چل بسے آن جہانی رہنما کو ملکی فوج اور جنگی اسلحے میں جدت لانے کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. امریکی وزیر دفاع کے چیف آف اسٹاف ریئر ایڈمرل کیون سوینی 2 سال تک پینٹاگون کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد مستعفی ہو گئے. نجی سیکٹر میں کام کرنے کا اعادہ. مصر میں ایک پولیس اہلکار بم کو ناکارہ بناتے ہوئے ہلاک ہو گیا. اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے ہرا دیا. یہ تھی سامعین ہمارا آج کا یہ نیوز آور. اور اسپیشل شو جو 2 گھنٹوں پہ مشتمل ہوا کرے گا. اور یہ شوز ہمیشہ آپ ہفتے اور اتوار کے شام پاکستان میں 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک آپ یہ سنا کریں گے, 9 بجے تک معافی چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام ہمارا پری ریکارڈڈ ہوگا, راؤنڈ ٹیبل ہوگا, وہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. آج کے اس شو کے لیے ایڈیٹر تھیں بیجت جلانی, پروڈیوسر ہیں انجم مہر, معافی چاہتا ہوں پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, ہمارے شو سنتے رہیے اور اس کے لیے اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کے پاس ہمارے ای میلز ہیں, اس کے علاوہ آپ خط کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, فیس بک پیجز کے اوپر بھی, urduvoa.com/facebook کے اوپر اپنی رائے دیجیے. ختم کرتے ہیں پروگرام, اجازت دیجیے اسد حسن کو, اللہ حافظ.